أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين عما بعد فمن وصية لعلي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام للحسن والحسين لما ضربه ابن ملجم لعنه الله أوصيكما بتقوى الله وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما ولا تأسفا على شيء منها زوي عنكما وقولا بالحق وعملا للأجر وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا درود بھیج دیجئے محمد وآل محمد کا وصیت نامہ مولا کائنات انیسویں رمضان المبارک سے لے کر اکیسویں رمضان المبارک کے درمیانی بہت ہی مختصر عرصے میں امام کی زبان پر آنے والے یہ کلمات کہ جنہیں تا قیامت آنے والے مؤمنین تک پہنچانے کے لیے مکتوب شکل میں صاحبان ایمان تک پہنچایا جا رہا ہے اس کے ابتدائی حصوں میں ختم مرتبت کا یہ جانشین برحق اپنے دو بچوں یعنی امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ایک درود بھیج دیجیے محمد علیہ وسلم مخاطب قرار دے رہا ہے اور پھر اس کا آخری کچھ حصہ نہ صرف یہ کہ امام حسن اور امام حسین کے لیے ہے بلکہ اپنی تمام اولاد کے لیے اور تمام ان افراد کے لیے کہ جن تک امام کا یہ مکتوب خط پہنچ رہا ہے اپنے چاہنے والوں کو مولا یہ پیغام پہنچا رہے ہیں اور جیسے کہ محسوس بھی ہوتا ہے کہ ابتدائی کلمات کا اپنے ان دو معصوم بچوں سے اختصاص دینا اس وجہ سے نہیں ہے کہ امام حسن اور امام حسین کو ان امور کی ضرورت ہے وہ معصوم ہستیاں ہیں بلکہ اس اعتبار سے ہے کہ ان امور کا جن کا تذکرہ خصوصیت سے اپنے ان دو معصوم بچوں سے امام فرما رہے ہیں نسبتاً زیادہ اہمیت کے حامل ہیں شاید امام یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ وہ جملات ہیں اور ان میں بیان شدہ باتیں وہ ہیں جو حسن و حسین کی سعادت کا سبب بن رہی ہیں چبر اسد کے کائنات میں آنے والے ہر مومن نے اگر اپنی زندگی کا نصب العین ان امور کو قرار دیا تو اس کی زندگی بھی حتماً سعادت مند ہو جائے گی ایک درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر اسی کو ماں بتقوی اللہ اے میرے بچوں تمہارا بابا اس دنیا سے جاتے جاتے تمہیں وصیت کر رہا ہے تقوی الہی اور پرہیزگاری الہی کے اختیار کرنے کی کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تقوی الہی کا تذکرہ امام نے اپنے اس وصیت نامے میں دونوں جگہوں پر فرمایا ہے، ان چھ امور کے اندر بھی کہ جن میں خصوصیت سے امام حسن اور امام حسین سے خطاب کیا جا رہا ہے، اور ان بارہ امور کے ذیل میں بھی کہ جن بارہ امور میں تمام اولاد کو اور تمام ان افراد کو کہ جن تک امام کا یہ مکتوب خط پہنچ رہا ہے، امام نے جو سب سے پہلے وصیت فرمائی ہے، سب سے پہلی چیز سے جس کا تذکرہ فرمایا ہے، وہ ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی نسبت سے پرہیزگاری کا اختیار کرنا۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ عنوان عام ہے جس کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے، اللہ تمام ان مقامات پر تمہیں دیکھنا چاہتا ہے جن مقامات کو اس نے تمہاری زندگی میں واجب قرار دیا ہے، اور تمام ان جگہوں سے تمہیں دور دیکھنا چاہتا ہے جنہیں تم پر حرام قرار دیا ہے، اور اس کیفیت کو انسان اپنے اندر پیدا کر نہیں سکتا جب تک کہ یہ نہ جان لے کہ پروردگار متعال کی جانب سے کیا کچھ مجھ پر واجب کیا گیا ہے اور کیا کچھ مجھ پر حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہی سبب ہے کہ دوسرے مقام پر تقویٰ کی تعریف یوں کی جاتی ہے، تمام التقویٰ ان تتعلم ما جہل، کہ پہلے مرحلے میں جانو کہ خداوند متعال کا تم سے تقاضا کیا ہے، اور جب جان لو تعمل بما علم، تو جو کچھ تم نے جانا ہے اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے چلے جاؤ۔ یہ ہے تقویٰ کا اجمالی خاکہ کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، لیکن چونکہ اپنے اندر ایک وسیع سمندر کو لیے ہوئے ہیں، لہذا اس میں سے اہم باتوں کا تذکرہ امام اپنے اس وصیت نامے میں فرما رہے ہیں۔ بس دوسری چیز کہ جسے امام خصوصیت سے اپنے ان دونوں بچوں کو خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ تقوی الہی تک، تقوی الہی اپنے اندر عجیب و غریب اثرات کو لیے ہوئے ہیں، عمل کی قبولیت بغیر تقوی الہی کے انسان کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید واضح الفاظ میں رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اگر تم صاحب تقوی ہو تو تم سے عمل قبول کیا جائے گا، اگر تم متقی اور پرہیزگار نہیں ہو تو تم سے کسی قسم کا عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اس موقع پر معصوم کی زبان پر کیا بہترین جملے آئے کہ معصوم فرماتے ہیں، لا یقل عمل مع تقوی وکیف یقل ما یتقبل، تقویٰ انسان کو اس مقام پر پہنچا دیتا ہے کہ انسان کا عمل خداوند متعال کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ اب انسان کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کی مقدار یا اس کی کمیت کتنی قلیل ہے، کیف یقل ما یتقبل، وہ عمل کے جو خدا کی بارگاہ میں قبول ہو گیا وہ کیسے کم اور قلیل ہو سکتا ہے۔ بس ہر وہ عمل کے جو خداوند متعال کی بارگاہ میں جا رہا ہے اس کی قبولیت کی شرط کا نام ہے تقویٰ، اور جب وہ خداوند متعال کی بارگاہ میں قبول ہو گیا آپ اپنے اس عمل کو کبھی بھی قلیل نہیں سمجھنا، اس لیے کہ اس عمل میں اتنی طاقت پیدا ہو گئی ہے کہ خدا نے اسے درجہ قبولیت بخش دیا ہے۔ تقویٰ وہ شے ہے کہ آج کی دنیا کا مومن اگر واقعاً اس راستے پر حرکت کرنا شروع کر دے، اپنے قدم جمانا شروع کر دے، تو اہم ترین جو مومن کی پریشانی ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا حق کس جانب ہے۔ قرآن مجید واضح طور پر صاحبان ایمان کو خطاب کر کے یہ جملے بیان کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تم اپنی معرفت کے درجے کو بڑھانا شروع کر دو، جیسے جیسے حق کے راستے میں جہالت اور غفلت کے پردے ہٹتے چلے جائے، حق تم پر واضح اور آشکار ہوتا چلا جائے، ویسے ویسے اپنی زندگی بناتے چلے جاؤ، یجعل لکم فرقانا، خدا تمہارے لیے حق اور باطل کو بالکل واضح اور آشکار کر دے گا کہ کس جانب حق ہے کس جانب باطل ہے۔ ایک درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ بس اس کیفیت تک پہنچنے کے لیے جہاں کہ جس کے اندر بہت عظیم اثرات انسان کے لیے، انسان کی ساری زندگی کا خلاصہ اسی میں کہ پروردگار متعال انسان کو متقی دیکھنا چاہتا ہے، اذان گرامی اس کیفیت تک پہنچنے کے لیے کہ جسے امام نے اپنی وصیت میں سب سے پہلے تذکرہ کیا ہے، دوسری شے کہ جس کو میرا مولا اس مقام پر بیان کر رہا ہے اپنے بچوں سے خطاب کر کے، وہ چیز ہے کہ اگر یہ انسان کے دل میں پائی جاتی ہے تو کبھی بھی انسان کا دل متقی نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بھی پرہیزگاری یہ پروردگار انسان کے پاس نہیں آ سکتی ہے۔ لہذا اہم ترین ماننے اور رکاوٹ کا تذکرہ اپنے دونوں بچوں سے خطاب کرتے ہوئے میرا مولا کچھ یوں بیان کر رہا ہے، اے میرا بیٹا حسن اور حسین سنو، اگر چاہتے ہو متقی اور پرہیزگار ہونا، اللہ تبغیت دنیا وان بغتکما، دنیا کی قدر بھی تمہارے دروازے پر آتی چلی جائے، تمہاری زندگی میں کبھی بھی طلب دنیا، تمہاری زندگی میں کبھی بھی محبت دنیا نہ آنے پائے، اس لیے کہ جس دل میں محبت دنیا آ جائے کبھی بھی تقوی الہی اس دل میں نہیں آ سکتا ہے، جس دل میں محبت دنیا آ جائے کبھی بھی تقوی الہی اس دل میں نہیں آ سکتا ہے۔ اور خود یہ مولا کائنات کے جملے ہیں، حرام علی کل قلب متبلہ بالدنیا، حرام ہے ہر اس دل پر جو دنیا میں غرق ہے, دنیا میں مستغرق ہے. کیا چیز حرام ہے؟ اَن يَسْكُنَهُ التَّقْوَى, کہ تقوی وہاں پر آ کر سکونت اختیار کر جائے. بس دنیا اور آخرت کی سعادت تقوی میں رکھی گئی ہے. اور میرا مولا اپنے بچوں سے خطاب کرتے ہوئے اہم ترین معنی کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اے میرے بچوں اور اے رہتی دنیا تک آنے والا علی کے چاہنے والا, سن لے, اگر امام المتقین کے پیروکار بننا چاہتے ہو اور تقوی الہی کو اپنے وجود میں دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے دل و جان سے دنیا کی محبت کو باہر نکال دو. اس لیے کہ اگر دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں پیوستہ ہے, کبھی بھی تقوی اور پرہیزگاری پروردگار تمہارے دلوں میں نہیں آ سکتی. ایک درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. احسان گرامی, دنیا کے سلسلے میں بارہا آپ نے سنا ہے اور بارہا قرآن مجید میں اور اہل بیت کے کلام میں اس کا تذکرہ آیا ہے. کہیں تمہیں دنیاوی زندگی بگاڑ نہ دے, فریب اور دھوکہ نہ دے دے. بارہا انسان کے ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے کہ جب دنیاوی زندگی اتنی پریشان کنندہ ہے, جب یہ اتنی مذمت کے قابل ہے, جب یہ انسان کو اس طرح سے گمراہ کر رہی ہے, تو اے میرے پروردگار پھر بھیجا کیوں ہے اس دنیا میں؟ توجہ ہے آپ کی میری جانب. جب یہ دنیا اور اس کی محبت اس قدر خطرناک ہے تو پھر انسان کو بھیجا کیوں گیا اس دنیا میں؟ اذان گرامی, زیادہ تر جو ہمارے یہاں دنیا سے متعلقہ روایتیں پڑھی جاتی ہیں وہ مذمت میں. کوشش کروں گا کہ کچھ روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں. ایسا نہیں ہے, ائمہ کے کلام میں ہمیں دونوں رخ نظر آتے ہیں. بعض اوقات دنیا کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے, بعض اوقات اسی دنیا کی بہت زیادہ مداح کی گئی ہے, اسے ممدوح قرار دیا گیا ہے. دنیا بہت اچھی شے ہے, لہذا اگر ان دونوں روایتوں کو انسان سماعت کرے اور پھر اس کے بعد فیصلہ کرنے میں اسے آسانی ہو جائے گی کہ یہ کون سی دنیا ہے جس سے میں نے اپنے آپ کو لا تعلق کر لینا ہے, یہ کون سی دنیا ہے کہ جس کی محبت میں نے اپنے دل سے باہر نکال دینی ہے, اور یہ کون سی دنیا ہے کہ جس کی اتنی مداح کی جا رہی ہے کہ اس کی محبت تو مجھے اپنے دل میں باقی ساری رکھنی چاہیے. بس اب دنیا کی مذمت میں چند روایتیں سماعت فرمائی اور دنیا کی مداح میں دونوں روایتیں ائمہ کے کلام میں آئی ہیں. ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آبازر سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں, اب ان روایتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جس میں دنیا کی مذمت, دنیا اچھی شے نہیں ہے, پریشان کنندہ ہے, نقصان پہنچائے گی, ان کا تذکرہ آیا ہے. اے آبازر, الدنیا ملعونہ, دنیا ملعون ہے, ملعون ما فیہا, جو کچھ اس دنیا میں ہے وہ بھی لعنت خدا کے حقدار ہے. جو کچھ شے دنیا میں پائی جاتی ہے وہ لعنت خدا کی حقدار ہے. وما من شيء ابغض الى الله تعالى من الدنيا, کوئی شے اس قدر زیادہ نفرت کے قابل نہیں ہے خدا کی نگاہ میں جتنی دنیا ہے. خلقها, توجہ کا طالب ہوں, خلقها ثم اعرض عنها, یہاں پروردگار نے اس دنیا کو بنایا پھر اس سے منہ پھیر لیا. ولا ينظر اليها حتى تقوم الساعه, قیامت کے دن تک پروردگار نے اس دنیا کی جانب نگاہ نہیں کی. اے آبازر سنو, پروردگار متعال نے وحی کی حضرت عیسیٰ کو, یا عیسیٰ لا تحب الدنیا, دنیا سے کبھی بھی محبت اختیار نہیں کرنا, اس لیے کہ میں پروردگار دنیا سے کبھی بھی محبت اختیار نہیں کرتا ہوں. خلق بھی خود کیا اور اس طرح سے اپنی بارگاہ سے نکال دیا, یہ ہے دنیا کی مذمت. اور روایت سنیے, انما مثل الدنیا کمثل الحیہ, دنیا کی مثال جاننا چاہو گے کس طرح سے؟ دنیا ایک سانپ کی مانند ہے. ما علینا مستحا, کس قدر نرم ہے, کس قدر ملائم ہے اس دنیا کو احساس کرنا. وفی جوفہا سم ناقہ, لیکن اسی دنیا کے بطن میں ایک ایسا زہر پایا جاتا ہے جو کہ کشندہ ہے, تمہیں قتل کر دے گا. یحذرھا الرجل العاقل ویہوی الیہ السبی الجاہل, جو بچہ ہوتا ہے جو جہالت اور غفلت کے اندھیروں میں ہوگا وہی اس دنیا کے قریب جائے گا, لیکن جس کے پاس عقل ہو اور جو مرد ہو کبھی بھی اس دنیا کے قریب نہیں جائے گا. اس لیے کہ اس کا ظاہر بہت اچھا ہے, اس کا باطن اتنا ہی خطرناک ہے. اور آخری روایت اس سلسلے کی کہ جس میں دنیا کو اس اعتبار سے فوکس کیا جا رہا ہے کہ دنیا مذمت کے قابل ہے. معصوم فرماتے ہیں, الدنیا تغر و تزر و تمر, چھوٹی سی روایت ہے, اگر لگانا چاہیں اسے اپنے سامنے بھی رکھ سکتے ہیں, اپنی آفس میں, اپنے گھر میں. الدنیا تزر و تغر و تمر, دنیا ضرر بھی پہنچاتی ہے, فریب بھی دیتی ہے, گزر بھی جاتی ہے. ضرر بھی پہنچائے گی, فریب بھی دے گی اور چلی بھی جائے گی, تمہارے ہاتھوں میں برقرار بھی رہے گی. اس قسم کی نہ جانے کتنی روایات ہیں جس میں یہ کیا کہا گیا ہے کہ دنیا اچھی شے نہیں ہے، قابل مذمت، اس سے دوری اختیار کرو، اگر صاحب عقل ہو اس سے دوری اختیار کرو. لیکن ہمارے پاس روایت کا ایک عجیب سلسلہ ہے کہ جس میں دنیا کی بہت زیادہ مدح کی جا رہی ہے، بہت زیادہ تعریف کی جا رہی ہے. کیا جملے زبان پر آئے معصوم کے؟ معصوم فرماتے ہیں لا تسب الدنیا، دنیا کو گالیاں نہ دو، نازیبا کلمات سے دنیا کو نہ بلاؤ. یہ نہیں کہو کہ دنیا ملعون ہے، ابھی اوپر کہا جا رہا ہے دنیا ملعون، یہاں پہ کہا جا رہا ہے دنیا کو نازیبا کلمات سے نہ پکارو. لا تسب الدنیا فنعم المطیۃ الدنیا للمؤمن، اس لیے کہ مومن کے لیے دنیا بہترین سواری کا نام ہے. توجہ کا طالب رہوں گا، مومن کے لیے دنیا بہترین سواری کا نام ہے. علیہا یبلغ الخیر و بہا ینجو من الشر، اس پر سوار ہو کے یہ خیر و برکت تک جا پہنچتا ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ شرور سے، پریشانیوں سے نجات پاتا ہے. اور پھر اس کے بعد دنیا کا اس بندے سے کہ جو دنیا کو سنا رہا ہوتا ہے مکالمہ اس مقام پر معصوم نے پیش کیا، اذا قال العبد لعن الله الدنيا، جب بندہ دنیا کی طرف خطاب کر کے کہتا ہے اے دنیا تجھ پر لعنت ہو، تو دنیا نہیں کہ یہ نہیں کہتی، ہمارے معاشرے میں تو یہ ہے کہ کوئی ہم سے کہے تم ایسے تو ہم جواب میں کہیں گے جناب والا تم ایسے. لیکن یہاں پر دنیا دیکھیں کتنی سوچا سمجھا جواب دے رہی ہے، جب بندہ دنیا کی طرف رخ کر کے دنیا سے کہتا ہے تو بہت بری ہے تجھ پر لعنت ہو، تو دنیا کہتی ہے لعن الله اعطانا لرب، ہم میں سے اس پر لعنت کہ جس نے خداوند متعال کی معصیت زیادہ کی ہے، مجھے تو میرا پروردگار جیسا کہتا چلا گیا میں ویسی ہوتی چلی گئی، اب تو اپنے آپ کو دیکھ کے تو خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے یا بسر نہیں کر رہا ہے، اگر بسر نہیں کر رہا ہے تو میں لعنت کی مستحق نہیں ہوں، تو لعنت کا استحقاق رکھتا ہے. درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. پس اس روایت کی روشنی سے دنیا بہت بہترین شے، ممدوح شے. دوسری روایت سنیے، لنعم دار من لم يرض بها دارا، جو اس دنیا کو اپنا گھر نہ بنائے اس کے لیے دنیا بہترین گھر ہے، جو اس دنیا کو اپنا گھر قرار نہ دے اس کے لیے دنیا بہترین گھر ہے، اور جو اس دنیا کو اپنا وطن نہ بنائے اس کے لیے دنیا بہترین محل اور رہنے کی بہترین جگہ ہے. تیسری اور آخری روایت اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ جس میں، اچھا ان میں سے اکثر جملات خود مولا کائنات ہی سے اور اکثر بیشتر جملات نہج البلاغہ ہی سے اخذ شدہ ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں. اس موقع پر امام نے ایک شخص کو کہ جو دنیا کی بہت زیادہ مذمت کر رہا تھا، اس سے کہا تو دنیا کی کیوں مذمت کر رہا ہے، دنیا تو بہترین واعظ ہے، بہترین مولانا ہے دنیا، جس طرح سے مولانا واعظ و نصیحت کرتا ہے لوگوں کو آخرت کی طرف بلاتا ہے، امام یہاں پر کہہ رہے ہیں دنیا بہترین واعظ ہے، تجھے بتاتی ہے کہ تیرے آبا و اجداد کے ساتھ اس دنیا نے کیا سلوک کیا تھا، تجھ سے پہلے آنے والوں کے ساتھ اس دنیا نے کیا سلوک کیا تھا، پس تیرے لیے بہترین پیغام کو لیے ہوئے ہیں. اب اس مقام پر علی کی زبانی دنیا کی تعریف سنی ہے، ابھی تک تو ہم نے یہی سنا تھا کہ علی دنیا کو یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں غری غیر ہی، اے دنیا کسی اور کو دھوکہ دینا، میں نے تجھے تین طلاقیں دے دی ہیں، اب تو حق رجوع، میں تیری جانب حق رجوع بھی نہیں رکھتا ہوں. وہ علی جو دنیا سے کبھی ایسے خطاب کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس موقع پر دنیا کے بارے میں یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے ان الدنیا دار صدق لمن صدقها، جو خیر خواہی کی نگاہ سے اس دنیا کو دیکھے یہ دنیا بھی اتنی ہی خیر خواہ ہے اس شخص کے لیے. ودار عافیت لمن فهم عنها ودار غنى لمن تزود منها ودار موعظه لمن اتعظ بها، موعظه کی جگہ ہے. اور اس کے بعد والے جملے سنیے، دنیا کہاں بری ہے، مسجد احباء اللہ، اللہ سے محبت کرنے والوں کی سجدگاہ کا نام ہے دنیا، کہاں وہ خدا کے حضور سجدہ ریز ہو رہے ہیں، اسی دنیا میں تو سجدہ ریز ہو رہے ہیں. وہ مصلی ملائکۃ اللہ، اللہ کے ملائکہ کے نماز پڑھنے کی جگہ یہی دنیا ہے. وہ مہبط وحی اللہ، اللہ کے وحی کا نزول اسی دنیا میں ہو رہا ہے. وہ متجر اولیاء اللہ، اور اللہ کے دوستوں کے لیے تجارت گاہ یہی دنیا ہے. پھر کیوں کر دنیا کی تم برائی کر رہے ہو؟ اعزان گرامی، میں نے ایک سوال شروع میں کیا تھا ان دو قسموں کی روایت سننے کے بعد، ایک سوال اس مقام پر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. شروع میں سوال کیا کیا تھا، جب دنیا اتنی بری ہے کہ میرا مولا وقت آخر اپنے بچوں کو تقوی الہی کی نصیحت کرنے کے بعد سب سے پہلا پیغام کیا دے رہا ہے، دیکھو دنیا کی طلب اپنے دل میں نہ رکھنا، دنیا کتنی ہی تمہارے پیچھے آ جائے تم نے کبھی دنیا کے پیچھے نہیں جانا ہے. ایسے موقع پر سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب ہم نے دنیا کے پیچھے نہیں جانا ہے تو اس دنیا میں ہمیں خلق کیا کیوں کیا گیا؟ میں نے جواب دینے سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دو قسم کی روایات ہیں، بعض میں دنیا کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے، بعض میں دنیا کی بہت زیادہ مدح کی گئی ہے. درحقیقت ان دونوں روایات کو دیکھتے ہوئے اب علی ہی کے نہج البلاغہ ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے چلا ہوں کہ جسے لکھ کر جسے دیکھ کر سید رضی کہ جو نہج البلاغہ کے لکھنے والے ہیں اسے کمپائل کرنے والے اتنے وجد میں آ گئے ہیں, اتنے جوش و خروش میں آ چکے ہیں, عربی زبان اور عربی ادبیات سے واقف انسان جب بھی ان جملوں کو پڑھے گا ہمیشہ سونے کے حروف سے چاہے گا کہ اسے لکھا جائے. اور سید رضی کی بھی کچھ اس مقام پر یہی کیفیت نظر آتی ہے کہ جس سے ہمیں یہ جواب بھی مل جائے گا کہ دنیا میں ہمیں بیکار نہیں پیدا کیا ہے, اور یہ بھی جواب مل جائے گا کہ کیوں پر بعض اوقات دنیا کی مذمت کی جا رہی ہے, بعض اوقات دنیا کی مداح کی جا رہی ہے. درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر. میرا مولا اسی نہج البلاغہ میں ایک مقام پر فرماتا ہے, اب سننا چاہو گے کہ کون سی دنیا قابل مذمت ہے اور کون سی دنیا قابل مدح ہے, تو سنو, من ابصر بها بصرت ہو ومن ابصر الیہا اعمت ہو. یہ دنیا دو کام بجا لاتی ہے, یا تو بینا کو نابینا کر دیتی ہے, توجہ کا طالب, آنکھیں والوں کی روشنائی ان سے چھین لیتی ہے, یا نابینا کو بینائی عطا کر دیتی ہے, یا بینا سے بینائی چھین لیتی ہے نابینا کو بینائی عطا کر دیتی ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے اس دنیا کو تم کس نگاہ سے دیکھتے ہو. اس دنیا کی مثال اب دیکھیں, پہلے آپ کو یہ بیان کرنے کے لیے کہ بعض اوقات انسان اسی ایک شے کو دو طریقے سے دیکھ سکتا ہے. اچھا, اس میں گلاس کی مثال سے زیادہ یہ جو ہمارے یہ والے گلاس ہے یہ زیادہ اچھے. دیکھیں اس اینک پر کہ جو ہم نے اپنی آنکھوں میں لگائی ہوئی ہے, بہت سارے صاحبان ایمان اگر جو روایت میں بھی ہے کہ تندرستی کی قدر و قیمت اس وقت انسان جانتا ہے کہ جب تندرستی اس کے پاس نہ ہو, تو جن کی آنکھیں ظاہری آنکھیں صحیح و سالم ہیں خداوند متعالیٰ کا بہت شکر بجا لائے کہ وہ اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھ پاتے ہیں, ان اینک والوں سے پوچھیے کہ ہماری زندگی اس کے بغیر کیسے ہیں, ہم سب سے آخر میں اس سے جدا ہوتے ہیں اور سب سے پہلے اس سے ملتے ہیں. کاش وہی کیفیت کہ جو اس اینک کی نسبت ہماری ہے, یہی کیفیت پروردگار متعال کے اعتبار سے انسان کے اندر پیدا ہو جائے کہ وقت آخر یعنی جب سو رہا ہے تو سب سے آخر میں خداوند متعال کے ذکر کو کرتے ہوئے سوئے, اور جب اٹھے تو سب سے پہلے پروردگار متعال کے ذکر کو انسان بجا لائے, تو انسان کی زندگی میں کتنی تبدیلی واقع ہو جائے گی. ہم تقریباً وہی سلوک اس اینک کے ساتھ کرتے ہیں. جانے گرامی, اس اینک کے ساتھ ہم دو طرح کا سلوک کرتے ہیں. ایک مرتبہ ہم جاتے ہیں دکان پر اینک خریدنے کے لیے, اس وقت بھی ہم اینک کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ایک مرتبہ میں نے اس اینک کو پہنا ہوا ہے اور اس وقت بھی میں اس اینک کو دیکھ رہا ہوں. میرا مولا فرماتا ہے دنیا دو کام کر رہی ہے, یا تو بینا سے بینائی لے لیتی ہے یا نابینا کو بینائی عطا کر دیتی ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم اس دنیا کو کس نگاہ سے دیکھتے ہو. اگر اس نگاہ کو تم اس طرح سے رکھو گے کہ تم خود دنیا کو دیکھنا چاہو گے, اس دنیا پر نگاہ کرنا چاہو گے, یہ تمہیں نابینا کر دے گی, تمہاری آنکھیں تم سے لے لے گی. لیکن اگر اسی دنیا کے ذریعے سے دیکھو گے تو یہ تمہیں بینائی عطا کر دے گی, ہر شے کی حقیقت بالکل واضح اور آشکار طور پر تمہارے سامنے رکھ دے گی. بالکل اسی طرح سے کہ انسان جب دکان پر جاتا ہے تو اینک کو اس لیے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ خریدنا چاہتا ہے, بس اینک کی جانب دیکھ رہا ہوتا ہے. لیکن جب عام حالتوں میں ہم نے اینک پہنی ہوئی ہوتی ہے تو اس وقت ہم اینک کی جانب نہیں دیکھ رہے ہوتے, اینک کے ذریعے سے دیگر اشیاء کو دیکھ رہے ہوتے. میرا مولا اس مقام پر ارشاد فرماتا ہے من ابصر بها, جو اس دنیا کے ذریعے سے کسی اور دنیا کو دیکھنا چاہے گا یہ دنیا اسے بینائی عطا کر دے گی, اس دنیا کو اس دنیا کے ذریعے سے آباد کرنا شروع کر دے گا. اور جس شخص نے بھی خود اس دنیا کی جانب دیکھنا شروع کر دیا اس کی بینائی یہ دنیا چھین لے گی. درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. بہرحال اس سلسلے میں لوگوں کی تین کیفیتیں ملتی ہیں ہمیں. باعث آہستہ میں تقریباً اپنی آج کی گفتگو کو مرحلے اختتام تک پہنچا رہا ہوں, اس اعتبار سے کہ تین قسم کے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں. ابھی تک کی گفتگو کا خلاصہ کیا ہوا کہ دنیا بہت اچھی ہے. کس اعتبار سے؟ اگر اس دنیا سے انسان کسی اور دنیا کو آباد کرنا شروع کر دیں, وگرنہ اگر اسی دنیا میں پڑے رہے تو یہ دنیا بہت خراب ہے, بہت خطرناک ہے, انسان کو اس کے ہدف اصلی سے دور کر دے گی. اب ہماری نظر میں تین قسم کے لوگ آتے ہیں. پہلے کی بھی مذمت کی گئی ہے, دوسرے کی بھی مذمت کی گئی ہے, تیسرے کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے, اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان اس آخرت کے لیے اپنا زادرہ کہاں کہاں سے حاصل کر سکتا ہے. نمبر ایک, ایک بڑی تعداد آپ کو ایسی نظر آئے گی جو اس دنیا میں مگن ہے, انہیں کوئی فکر نہیں ہے کہ انہیں اس دنیا سے جانا ہے. قرآن واضح الفاظ میں کہتا ہے یعملون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون, یہ دنیا کے ظاہر کو دیکھ کر اور اس کی لذتوں کو دیکھ کر فقط اسی سے واقف ہیں, اسی سے چپکے ہوئے ہیں, اپنی آخرت سے اس دنیا کے باطن سے غافل ہیں کہ دنیا کا ظاہر جتنا اچھا اور آشکار ہے اتنا ہی اس کے پیچھے والا چہرہ اتنا ہی خطرناک ہے. یہ لگے ہوئے فقط اس دنیا میں اپنی آخرت کو بھولے ہوئے. بہت زیادہ مذمت اس کی ذکر کی گئی ہے. انسان اپنا کردار کیسا بنائے توجہ کا طالب ہوں. ایک بڑی تعداد رسول کے زمانے میں بھی ایسی تھی, آج بھی ایسی نظر آتی ہے کہ جب جس کے سامنے یہ کہا جائے کہ دنیا کی محبت اپنے دل میں نہ رکھ تو وہ روحانیت کا رخ اختیار کر لیتے. رسول کے زمانے میں بھی جب یہ آیت کریمہ آئی کہ جن لوگوں نے بھی خداوند متعال کا تقوی اختیار کیا پروردگار متعال انہیں ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا کہ جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا, تو یہ سارے کے سارے اپنے گھر جا کے بیٹھ گئے. جب ان سے پوچھا گیا بھائی کیوں کر اپنے گھروں پر جا کر بیٹھ گئے, کہا آیت آئی ہے, آیت کہہ رہی ہے تقوی الہی اختیار کرو تمہیں اس طرح سے رزق ملے گا کہ تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. رسول نے کہا بھائی اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے گھروں میں جا کر بیٹھ جاؤ, اپنے گھروں سے باہر نکلو, معاش کی تلاش کرو, ورنہ تمہاری کوئی دعا پوری نہیں ہوگی. بس پہلے مرحلے میں اگر کوئی شخص آخرت کو چھوڑ کر فقط اس دنیا میں مگن ہو جائے اس کی بھی مذمت کی گئی ہے. وہ شخص کہ جو اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اس دنیا کو ترک کر دے اس کی بھی مذمت کی گئی ہے. یہ بھی انسان اچھا نہیں ہے. معصوم کے جملے لیس منا, ہم سے نہیں ہے وہ شخص. من ترک دنیا لآخرت ہی ولا آخرت لدنیا, جو اپنی آخرت بنانے کے لیے اپنی دنیا کو چھوڑ دے وہ بھی ہم سے نہیں ہے. جو اپنی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو ترک کر دے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے. اے پروردگار تو ہم سے چاہتا کیا ہے؟ پروردگار یہ چاہتا ہے اے میرے بندے تو اس دنیا میں اپنی زندگی بسر کر لیکن اس طریقے سے کہ تیرے 24 گھنٹوں میں اس دنیا کی جانب اس لیے نگاہ نہیں ہو کہ تو دنیا چاہتا ہے بلکہ اس دنیا سے تو اپنی آخرت سنوارنا چاہتا ہے. میں پروردگار اپنی حجتوں کے ذریعے سے تجھے وہ راستے بتاؤں گا کہ نہ صرف تو مسجد میں اور عبادت خانے میں بیٹھ کر اپنی آخرت کو آباد کر سکتا ہے بلکہ تجارت کرتے ہوئے بھی اپنی آخرت کو آباد کر سکتا ہے. ایک درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. بس بالکل صحیح راستہ یہ ہے کہ انسان دنیا سے کنارہ کشی اختیار نہ کرے, دنیا کے اندر رہے. اب یہ دیکھیں میں اور آپ کیا اس کیفیت کو سمجھ پائیں گے جو کیفیت مولا کے ذہن میں ہے. مولا جانتے ہیں کہ قیامت کے مراحل کیسے ہیں. بصرہ, بازار بصرہ اور اس مقام پر علی کی گفتگو کو سنیے, انسان حیران ہو جاتا ہے. چاہنے والا امام ہے, چاہنے والا رہنما ہے, لہذا رو رہا ہے. زباں پر جملے آئے کس عالم میں. اب یہ جملے سنیے, امام بصرہ کے بازار میں داخل ہوئے, فنظر الى الناس یبیعون ویشترون, لوگوں کی جانب نگاہ کی, دیکھا لوگ خرید و فروخت کر رہے ہیں. فبکا بکاءً شدیدا, شدت کے ساتھ میرا مولا رونا شروع کرتا ہے. اور پھر زبان پر جملے آئے, یا عبید الدنیا وعمال اہلہا اذا کنتم بالنہار تہلکون وباللیل فی فراشکم تنامون, اے دنیا کے لوگوں, اے دنیا میں سرگرم لوگوں, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ تم دن میں اگر قسمیں کھا کر اپنی زندگی بسر کر رہے ہو, قسمیں کھا کھا کر اپنی خرید و فروخت کو بجا لا رہے ہو, اور رات پر جا کر بہترین بستروں پر تم خواب غفلت میں سو رہے ہو, وفی خلال ذلک عن الاخرت تغفلون, اور اس کے درمیانی عرصے میں آخرت سے اپنی غافل ہو, فمتا تجہزون الذات وتفکرون فی المعاد, کب تم اپنی آخرت کی فکر کرو گے, کب تم اپنی آخرت کے لیے غور و فکر کرو گے, اپنی معاد کو آباد کرنے کی کوشش کرو گے. اب چاہنے والے نے آگے بڑھ کر یہیں پر سوال کیا امام کی جانب سے. ابھی آپ نے سنا ہمیں یہ پیغام دیا گیا ہے, وہ شخص بھی اچھا نہیں ہے جو فقط دنیا میں مگن ہو جائے, اسی طرح سے وہ انسان بھی اچھا نہیں ہے جو فقط اپنی آخرت کی خاطر عبادت گاہ کی رخ کر لے اور اپنی دنیا کو ترک کر دے. تو مولا ہم کو آپ ادھر دیکھتے ہیں تو بھی ناپسند کرتے ہیں, جب ادھر دیکھتے ہیں تو بھی آپ ہمیں جو ہے وہ مذمت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ ہمیں کدھر دیکھنا چاہتے ہیں؟ اگر ہم صرف مسجد میں بیٹھ جائیں تو آپ کہتے ہو مسجد میں نہیں بیٹھو, قصب معاش کے لیے اپنے گھر سے نکلو. جب قصب معاش کے لیے نکلتے ہیں تو آپ رو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہو کہ تم کب اپنی ماں کی تلاش کرو گے. یہی سوال ایک چاہنے والے نے علی سے کیا, کہنے لگا لابد لنا من المعاش, مگر کمانا تو ہم پر ضروری ہے نا, اہل و عیال کے لیے ہم رزق کہاں سے لے کر آئیں گے. اس مقام پر علی کی زبان پر جملہ آیا کہ جس کے ذریعے سے علی ہمیں یہ پیغام دینا چاہتا ہے, تم تجارت کر رہے ہو, تم مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہو, تم عبادت خانے میں موجود ہو, تم اپنے گھر میں ہو, 24 گھنٹے تم اسی دنیا سے اپنی آخرت کو آباد کر سکتے ہو. میرا مولا یہ کہتا ہوا نظر آیا, ان طلب المعاش من حله لا يشغل عن عمل الاخره, اگر تو حلال طریقے سے اپنی دنیا کو آباد کر رہا ہے تو کب تو اپنی آخرت سے دور ہے. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تو اس دنیا میں اس طرح سے مگن ہے کہ تجھے نہ حلال کی فکر ہے نہ حرام کی فکر ہے, اس لیے علی رو رہا ہے. اگر تیری زندگی میں یہ مولا کے جملے ہیں, علی دیکھ رہا ہے کہ تو اپنی کمائی کی خاطر احتکار اور ذخیرہ اندوزی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تاکہ دوسرے انسان تنگ دست ہو جائے اور تیری دنیا آباد ہو جائے, اس دنیا کو دیکھ کر علی پریشان ہو رہا ہے. مگر نہ اگر تجارت کی جگہ پر تو اس طرح سے بیٹھا ہے کہ دوسرے کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے, جو تیرا جائز سود ہے, جو تیرا جائز فائدہ ہے, وہ تو اسے حاصل کر رہا ہے, تو در حقیقت یہ تو دنیا نہیں بنا رہا, در حقیقت اسی ذریعے سے تو اپنی آخرت کو آباد کر رہا ہے. ایک درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. بہرحال میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, تھوڑی سی خوش گفتگو تھی. کل کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں اس بات کو پیش کیا جائے گا میں اپنے دل کا کیسے آپریشن کروں تاکہ مجھے یہ پتا چل جائے کہ یہ دنیا کی محبت کتنے میرے دل میں ہے, اور مجھے یہ اندازہ ہو جائے کہ دنیا کی محبت کا یہ لیول ہے بس تقوی الہی کا لیول اتنا ہوگا. اگر یہ 30% ہے تو وہ 70% ہے, اگر یہ 50 ہے تو وہ بھی 50 ہے, اور اگر یہ 70% ہے تو تقوی الہی 30% سے زیادہ میرے دل میں نہیں. اس کے لیے کیا علامتیں خود مولا نے بیان کی ہے. ہر انسان اپنے دل کا آپریشن کر سکتا ہے اس دنیا میں زندگی بسر کرنے والا کہ آیا محبت دنیا کے مرض میں میں مبتلا ہوں یا نہیں ہوں. لیکن اذان گرامی فقط اتنا جان لیجئے, اتنا مہلک مرض ہے, اتنا مہلک مرض ہے کہ عمر سعد کو روز عاشور سید الشہداء نے خصوصیت سے علیحدہ ملاقات کے لیے بلایا, اور بلانے کے بعد یہ فرمایا اے عمر سعد سن, جس رے کی حکومت کا تجھ سے وعدہ کیا گیا ہے وہ تجھے نہیں ملنے والی. توجہ کا طالب, جس رے کی حکومت کا تجھ سے وعدہ کیا گیا ہے تجھے نہیں ملنے والی. عمر سعد اچھی طرح سے جانتا ہے حسین کون ہے, یہ نہیں کہ نہیں جانتا ہے. دیکھیں ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جس کے پاس معرفت نہیں ہے, صاحبان ایمان کی ایک بڑی تعداد ایسی نہیں ہے, جانتے ہیں. لیکن فقط دنیا کی محبت میں آ کر ہم بہت سارے ایسے کاموں کو کر جاتے ہیں جو ایک مومن کے لیے زیبا نہیں ہے, ایک علی کے چاہنے والے کے لیے زیبا نہیں. واقعا میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, تھوڑا سا اس جانب توجہ دیجئے, یہ مہلک مرض کتنے لیول پر ہے. جیسے وہ افراد جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں ہر کچھ عرصے کے بعد اپنے آپ کو چیک کر رہے ہوتے ہیں نا, شوگر کا لیول کیا ہے, کہیں بڑھ تو نہیں گیا. بہن ہی اس مرض کا لیول اپنے اندر جانچیے کہ یہ لیول کتنا ہے. اتنا مہلک مرض ہے کہ اگر انسان کی آنکھوں کو چندیا دے, انسان کی بینائی اس سے لے لے, کتنے ہی افراد آپ اپنے ارد گرد دیکھیں گے کہ جب اس کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں. اب حسین جیسا امام روزے عاشور علیحدہ سے بلا کر عمر سعد کو کہہ رہا ہے تجھے تیری دنیا نہیں ملے گی, اس کے باوجود بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. ایک مثال اور دے دوں اور آپ کی زحمتوں کو تمام. ایک مثال, اس مثال کو سن کر یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سوچ کر کہ ہم ایک شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے, یہ سوچ کر کہ ہم اپنی پوری زندگی علی علی کر کر گزارتے ہیں, یہ سوچ کر کہ ہم اپنے زمانے کے امام کے سچے چاہنے والے, سکون کے عالم میں نہیں آئیے گا. اس لیے کہ یہ مہلک مرض کسی بھی وقت آپ کی عاقبت آپ سے برباد کر دے گا, آپ کی عاقبت آپ سے چھین لے گا کسی بھی وقت. سنیے اس چیز کو. اب جس ہستی کا تذکرہ کرنے چلا ہوں اس کی خصوصیات کیا کیا تھی. رسول کا صحابی, باشرف صحابی, رسول نے جس کی مداح کی, اسد الغابہ اہل سنت کی رجال کی کتاب ہے, وہ یہ کہتی ہے نبی کے چچا کے, معذرت چاہتا ہوں, حضرت عبد المطلب کی بیٹی ہیں حضرت صفیہ اور ان کا بیٹا ہے, یعنی نبی کی پھوپھی کا بیٹا, یہ ہے نبی سے ظاہری قربت. حضرت خدیجہ کے بھائی کا بیٹا, یہ ہے ظاہری قربت کی علامتیں. اسلام لانے والوں میں اسد الغابہ اہل سنت کی کتاب ہے جو یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اسلام لانے والوں میں یا چوتھے نمبر پر اسلام لائے یا پانچویں نمبر پر, ابتدائی اعتبار سے اسلام لانے والوں کی باقی نسبت ہے. مدینے میں آ کر اسلام جب اسٹیبل ہو گیا, پھل پھول گیا, اس کے بعد آنے والا مسلمان اور مدینے سے پہلے والا مسلمان, زمین تو آسمان فرق ہے. بعض اساتید ایک بہت اچھی تعبیر یہاں پر استعمال کرتے ہیں, فتح مکہ سے پہلے کا مسلمان اور فتح مکہ کے بعد کا مسلمان, اس میں بہت زمین تو آسمان فرق ہے. یہ جو بعد والا مسلمان ہے نا, اس کے بارے میں یہ نہیں جانا جا سکتا کہ یہ اسلام میں حقیقی کے سامنے خاضع ہے یا مال و دولت کی وجہ سے یا اپنی جان بچانے کی خاطر مسلمان ہوا ہے. لیکن جو فتح مکہ سے پہلے کا مسلمان ہے, جب اسلام اتنی صعوبتوں میں تھا, اس وقت اگر کوئی اسلام لا رہا ہے واقعا وہ اسلام کی حقانیت کو جان کر مسلمان ہو رہا ہے, توجہ کا طالب رہوں گا. لیکن اس مقام پہ یہ حاشیہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ کہیں بہت سارے لوگ یہ نہ کہیں کہ ہم تو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے تھے لہذا ہمارے اسلام میں کسی اعتبار سے کوئی گڑبڑ نہیں ہے. نہیں, کل ہی پرسوں ہم کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے تو بات چیت ہو رہی تھی تو کسی نے کہا کہ بھائی فلا جو ہے وہ کمپنی کے شیئر خرید لیے جائے, اس لیے کہ ابھی تو وہ بہت ہی جسے کہہ سکتے ہیں ان کی قیمت کم ہے لیکن بہت قوی امکان ہے کہ 6 مہینے بعد یا 1 سال کے بعد ان کی قیمت بہت. کچھ ایسے بھی تھے عزیزوں کہ جنہیں مکے ہی کی زندگی میں کاہنوں نے بتا دیا تھا کہ دین مبین اسلام آنے والا ہے, لانے والا ان ان خصوصیات کا حامل ہوگا اور کچھ ہی عرصے میں یہ مکہ و مدینہ اور پوری سرزمین پر قابض ہونے والا ہے. بس کچھ فتح مکہ سے پہلے کے مسلمان ایسے بھی تھے جنہیں کاہنوں کی بات پر اتنا یقین تھا, ساحروں کی بات پر اتنا یقین تھا, لہٰذا اپنی سیاست انہوں نے اس مقام سے چلی اور اسی مقام سے مسلمان ہو گئے تھے. جا بجا زبان پر مختلف جملے لاتے تھے لیکن اسلام اسی مقام پر لے آئے تاکہ جب کبھی اسلام پھلے پھولے تو انہیں آگے بڑھنے کا موقع مل سکے. لہٰذا فتح مکہ سے پہلے کا مسلمان اور فتح مکہ کے بعد کا مسلمان, ان دونوں میں زمین کا آسمان فرق ہے. اب اس موقع پر سوچیے ایک ایسا مسلمان ہے جو ابھی تک 3 افراد مسلمان ہوئے تھے, چوتھے نمبر پر مسلمان ہو رہا ہے, واقعی مسلمان ہے. زیادہ تر افراد جو اس عالم میں اسلام لے کر آئے واقعی اسلام کی حقانیت کو قبول کر کے مسلمان ہوئے. اور خصوصیات سنیں گے, ہاجر الی الحبشہ, حبشہ کی طرف جو ہجرت ہوئی حضرت جعفر کے توسط سے, جو چند افراد مسلمان تھے اس میں ان کا شمول, مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں ان کا شمول, بدر میں یہ حاضر, احد میں یہ حاضر, خندق میں یہ حاضر, حدیبیہ میں یہ حاضر, خیبر میں یہ حاضر, فتح مکہ کے موقع پر یہ موجود, حنین میں یہ موجود, طائف اور مصر کے جو فتوحات کے واقعات ہوئے ان میں بھی یہ موجود. اب نام آپ خود ہی جانچیے گا, جو شورا قائم کی تھی خلیفہ ثانی نے جن 6 افراد کو مقرر کیا تھا ان میں سے ان کا شمار, وہ 10 افراد کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے درخت کے نیچے ختمی مرتبت کے ہاتھوں میں بیعت کی اور بہت زیادہ خداوند متعال نے قرآن مجید میں ان کی تعریف کی, اہل سنت کی کتابوں میں ان واقعات کو درج کیا جاتا ہے, اشرہ مبشرہ جن کا تذکرہ کیا جاتا ہے ان میں ان کا شمار. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو وہ اسلام کے وہ تمغے تھے ظاہری اعتبار سے اور باطنی اعتبار سے کہ جو دین مبین اسلام میں انہوں نے حاصل کیے. یہاں رسول کی آنکھ بند ہوئی, کتنے لوگ تھے رسول کے حقیقی جانشین کے ساتھ, کتنے افراد تھے؟ بعض بہار اور انوار کی روایتوں میں یہ جملے نظر آتے ہیں کہ مولا نے فرمایا کہ اگر میرے پاس 40 یا 44 بھی چاہنے والے ہوتے علی گھر میں نہ بیٹھتا. وہ علی جو اپنی زوجہ کو لے کر شہزادی کو لے کر ایک ایک کے گھر پر گیا ہے, رسول کی وصیت تمہیں یاد نہیں؟ کوئی کچھ جواب دیتا ہے, کوئی کچھ جواب دیتا ہے. ایک قلیل تعداد ہے جنہوں نے علی کا ساتھ دیا ہے, اس قلیل تعداد میں یہ ہستی شامل ہے. یہاں سے انسان احساس کر سکتا ہے کہ واقعی محبت کرنے والا ہے علی سے, واقعی علی کا چاہنے والا ہے. جب کوئی علی کے ساتھ نہیں ہے اس وقت یہ علی کا ساتھ دے رہا ہے اور اس سے بڑھ کر. اب یہ جملے واقعی ایک مومن کے لیے خطرے کی علامت ہے, بہت ہی خطرے کی علامت ہے. وکان مع بنی ہاشم فی بیت فاطمہ سلام اللہ علیہا, اتنا بڑا مقام اہل بیت کے گھرانے سے اس صحابی رسول اور علی کے چاہنے والے کو ملا کہ جب یہ دیکھا گیا کہ علی بیعت نہیں کر رہے ہیں اور چاہا گیا کہ علی کے گھر پر حملہ کیا جائے تو قلیل تعداد علی کے چاہنے والوں کی علی کے گھر میں موجود ہے, جو علی کے محافظ ہیں, علی کی حمایت کرنے والے, ان میں سستی کا شمار. اور جب آگ لائی گئی, چاہا گیا کہ دروازے کو جلایا جائے, اس موقع پر باہر نکل کر اپنی تلوار سے ان سے مقابلہ کیا علی کی حمایت میں. مجھے نہیں سمجھ میں آتا, انسان تھوڑی دیر کے لیے تصور کرے, واقعی ایمان کے اس مرحلے پر ایک انسان ہو, زخمی ہوئے, زخمی حالت میں دربار خلیفہ میں لے جائے گئے, جس طرح سے علی کے سر, علی کے رسن باندھی گئی اسی طرح سے انہیں بھی اذیت پہنچائی گئی, جبرن ان سے بیعت لینا چاہی گئی. اب اس کے بعد والے جملے انسان کو حیران کر دیتے ہیں. وکان من شہود وصیت فاطمہ سلام اللہ علیہا, زہرا سلام اللہ علیہا نے جو اپنی وصیت کی ہے, وصیت کے جملے یہی ہے, علی غیر میرے جنازے میں نہ آنے پائے. جو چند افراد جو اس وصیت نامے سے واقف ہیں ان میں سے اس ہستی کا شمار ہے. اور جب رات کے وقت میری شہزادی کو دفنایا جا رہا ہے تو جو بنی ہاشم میں اس کے ساتھ جو علی کے چند چاہنے والے ہیں جنہیں علی نے یہ شرف بخشا کہ وہ علی کے ساتھ چلیں اور زہرہ سلام اللہ علیہا کو لہب کے سپرد کرے, اس میں بھی رسول کا یہ صحابی موجود ہے کہ جس کی تلوار کو اس کے اس دنیا سے جانے کے بعد جب اس کی تلوار میرے مولا کے سامنے رکھی گئی تو امام نے دیکھا ہاں یہی وہ تلوار تھی جو رسول کے کرب کو دور کیا کرتی تھی, رسول کو چین اور سکون اور مسرت فراہم کیا کرتی تھی. وہ زبیر بن عوام جو ان ساری خصوصیات کا حامل تھا, یہاں علی کی ظاہری حکومت آئی. خود علی کے جملے, ایک سال نہیں ایک مہینے بھی غیروں نے تو نہیں تم اپنوں نے بھی مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دیا. علی کہتے رہے میرا ساتھ چھوڑ کر نہ جاؤ. لیکن یہ دنیا کی محبت عزیزوں, یہ مقام, یہ حکومت, یہ شہرت, یہ مال, اس کی محبت اتنی خطرناک ہے کہ اتنے عظیم مرتبے پر پہنچنے کے بعد بھی زبیر اور طلحہ, طلحہ کا مقام اپنی جگہ پر ہے لیکن جو زبیر کا اسٹیٹس ہے, جو زبیر کا مقام ہے کسی اور کے پاس نہیں تھا. اس طرح سے میرے مولا کے مد مقابل آیا کہ تاریخ نے لکھا کہ جنگ جمل میں حد اقل 10,000 مسلمانوں کا خون بہا اور زیادہ سے زیادہ جو تعداد لکھی جا رہی ہے 17,000 مسلمانوں کا خون اس جنگ جمل میں بہایا گیا. علی نے کتنا سمجھایا, یہاں تک کہ جب وقت آخر مولا نے یاد دلایا آگے بڑھ کے, اے زبیر تجھے رسول کہہ کر گئے تھے کہ تو علی کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرنا. بس وہ موقع تھا کہ ایک مرتبہ جنگ چھوڑ کر چلا گیا, علی کے ساتھ نہیں آیا, جنگ چھوڑ کر چلا گیا. کہ خود نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں, یعنی ایک تو یہ مقام کی جاہ کی محبت تھی جس کی بنا پر زبیر کی عاقبت خراب ہوئی, دوسری اہم ترین وجہ کہ جس کی بنا پر زبیر گمراہ ہو گیا. خود مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں ما زال من اہل البیت, وہ جملے جو سلمان فارسی کے لیے استعمال کیے گئے تھے کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے, وہ جملے زبیر کے لیے استعمال کیے, ما زال من اہل البیت, یہ ہم میں سے تھا, ہمارا واقعی چاہنے والا تھا. جیسے ہی اس کا بیٹا اس دنیا میں آیا عبداللہ بن زبیر, اس کے کردار نے, اس کی بغض اہل بیت نے اس باپ کو راہ سے گمراہ کر دیا. درست ہے وقت آخر جنگ نہیں کی علی سے, لیکن علی کے پاس بھی نہیں, علی علی کو چھوڑ کر چلا گیا. یہ ہے محبت دنیا کے مرض, اگر انسان کے دل میں یہ پائی جائے کسی بھی وقت انسان کے دین کو اس سے چھین لیتی ہے. اتنے بہترین اعزازات رکھنے کے باوجود وقت آخر انسان کی عاقبت خراب ہو سکتی ہے. اور یاد رکھو عزیزو, اگر اس محبت دنیا کے مرض میں انسان مبتلا نہیں ہے اور اس کی فطرت پاکیزہ ہے تو ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے کہ وقت آخر انسان گنہگار ہو لیکن حسین کی فوج میں آ جائے. جہاں بہت ساری اور چیزیں ذکر کی جاتی ہیں وہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہم ترین وجہ حور کے بچنے میں اور حور کی پاکیزگی میں یہی محبت دنیا کا لیول تھا کہ جو اتنا کم تھا کہ جو آخرت کی محبت پر غالب نہ آ سکا. اس وقت تک جب تک کہ یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ حسین ابن علی سے جنگ رہے گی, حور فوج اشقیہ میں رہا, لیکن جب یقین آ گیا کہ نہیں اب تو یہ حسین سے واقعی لڑنے والے ہیں. فوج اشقیہ کی بڑی تعداد ایسی نہیں تھی کہ جنہیں معلوم نہیں تھا حسین ابن علی کون ہے, اگر معلوم نہیں بھی تھا روزے عاشور سب کچھ بیان کر دیا مولا نے کہ میں کون ہوں. ایک بڑی تعداد ایسی ہے جسے معلوم ہے حسین کا اسلام میں کیا مقام ہے, لیکن اس کے باوجود بھی فقط دنیا کی محبت میں اپنی روزی کی وجہ سے حسین ابن علی کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ رہے ہیں. لیکن ایسے عالم میں فقط ایک ہستی ہے کہ جو ادھر سے چل رہی ہے. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا جسم پر کپکپی تاری ہے, اے حر جب کوفے میں ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ کوفے کا سب سے بہادر شخص کون ہے تو ہم تیرا نام لیا کرتے ہیں, تیری کیا کیفیت ہے؟ حر کی زبان پر کیا جملے, میں اپنے آپ کو جہنم اور جنت کے درمیان دیکھ رہا ہوں. ہمارے لیے ایک بہترین پیغام عزیزو, انسان زندگی کے کسی بھی مسئلے پر ہو, ہر جگہ پر, آفس میں, تجارت میں, ہر جگہ پر انسان دنیا اور آخرت کے درمیان ہوتا ہے. انسان بہترین طریقے سے یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کل کو جب زمانے کا امام آئے گا تو میں امام کی لبیک پر دعوت لبیک پر ہاں کہوں گا, آگے بڑھ کر امام کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھوں گا یا نہیں رکھوں گا. چھوٹے چھوٹے ان معاملات میں انسان دیکھ سکتا ہے, خود انسان اپنے آپ کو جانچ سکتا ہے تاکہ جب بڑے امتحان کا موقع ہے تو انسان کامیاب ہو جائے. اور یاد رکھیے جتنے بھی گناہ ہو چکے ہو, خصوصیت سے ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے, انسان اپنے گناہوں کی جانب نہ دیکھے. اگر نادم ہے, سچے دل سے نادم ہے, اپنی زندگی میں تبدیلی لے آئے, یہ ہستیاں معاف کر دیتی. اتنی پشیمانی کے عالم میں اپنے بھائی, بس اب بعض روایتوں میں ہے کہ اپنے بھائی اور اپنے بیٹے کے ساتھ پورنے آنے کے بعد کس عالم میں آیا ہوگا, شاید سر جھکایا ہوا ہوگا, اپنے ہاتھ پسے گردن باندھ لی ہوں گے, کس کیفیت کے ساتھ امام کی بارگاہ میں آئے. لیکن یہ امام اسی پروردگار متعال کا سچا نمائندہ ہے جس پروردگار کا عظیم ترین لقب ہے, تو بہت جلد اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے. وہ فقط یہ دیکھتا ہے کہ اس کے بندے کے دل میں کتنی ندامت ہے, کتنی پشیمانی ہے, پلٹنے کا کتنا جذبہ ہے, معاف کر دیتا ہے. فقط ایک سوال کیا, آقا آیا میری توبہ قبول ہے؟ کہا حضور میرے پروردگار نے تجھے معاف کیا, میں حسین نے بھی تجھے معاف کیا. بعض روایتوں میں جوہر نے کہا آقا اگر اجازت دے تو میں خیام حسینی کی جانب کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ سیدانیوں کے نزدیک پہنچے اور نزدیک پہنچنے کے بعد زبان پر یہ جملے آئے, میں ہی وہ ہوں جس نے آپ کے دلوں کو مرعوب کیا, میں ہی وہ ہوں جو اس بات کا سبب بنا کہ آپ کے بچے آج اللہ تش کی صدایں بلند کر رہے ہیں. اے بیبیوں میں ہی وہ ہوں جو اس بات کا سبب بنا ہوں کہ حسین نرغہ آدم ہے, آیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ بیبیوں میں کوہرام مچا ہے, کسی بیبی نے آگے بڑھ کر کہا اے حور ارے ہم تجھ پر سلام بھیجتے ہیں ایسے مرحلے میں کہ جب کوئی ہمارے بھائی کا مددگار نہیں, تو آگے بڑھ کر ہماری بھائی کی مدد کر رہا ہے. حور نے ایک مرتبہ خاک اپنے سر پر ڈالی, ارے ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو مارنا شروع کیا. آیا اس غلام پر وہ وقت آ گیا کہ بیویاں اس طرح سے اس سے ہم کلام ہو. آگے بڑھ کر کہنے لگا آقا اب جب کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے تو مجھے اتنی اجازت دے دو کہ میں آپ پر سے اپنی جان نچھاور کر دوں. ہاں جب انسان نادم ہو تو بسا اوقات جان کی قربانی اسلام اس سے مانگتا ہے انسان کو دینی پڑ جاتی ہے. آگے بڑھ کر جنگ کی میرے آخری جملے, ہر اس گنہگار کے لیے امید کا پیغام جو یہ احساس اپنے دل میں لیے ہوئے ہے کہ میری معافی کیسے ہو سکتی ہے. ماہ مبارک رمضان کی ہر شب میں جہاں اتنے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے, مجھے اور آپ کو بھی جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جائے گا. اور چلے ایک مرتبہ جنگ لڑی یہاں تک کہ زمین کربلا پر پہنچے, آقا کو سلام کیا, میرا مولا حر کے جنازے پر پہنچا. ایک جملے حسین کی زبان پر آئے, ایک عمل حسین نے اپنے ہاتھوں سے بجا لایا. کاش ایک مومن کے لیے اس کے زمانے کا امام بھی یہی کہہ دے. حر کے لیے حسین نے فرمایا ارے تیری ماں نے تیرا نام صحیح رکھا ہے, تو دنیا میں بھی آزاد ہے, تو آخرت میں بھی آزاد ہے. اور حر کے سگاف شر پر ایک مرتبہ رومال حسین حسین نے اپنے ہاتھوں سے باندھا. حر کو وہ تمغہ ملا کہ جب میرا چوتھا امام دفنانے کے لیے پہنچا تو لاشیں حر کو دیکھ کر کہا ہے حر تو واقعی سعادت مند ہے, خدا نے تیری توبہ قبول کر لی ہے. کل کو قیامت میں جب زہرا کے سامنے پہنچے گا تو یہ گنہگار کچھ نہیں کہے گا, یہ رومال زہرا بیان کر دے گا میرے پروردگار نے اور میرے حسین نے مجھے معاف کر دیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بار الہ ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. اے پروردگار اپنی زندگی میں سے کچھ وقت قرآن و اہل بیت کی معرفت حاصل کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, جو مومنین قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما. اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, جو رزق کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کے رزق معنوی و رزق مادی و طیب و حلال میں وسعت عطا فرما. اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, جو اولاد کے سلسلے میں پریشان حال مومنین ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے پروردگار ہمیں اس سال اور ہر سال مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے علماء کرام مراجع اعظم کے سایہ سایوں کو ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے درجات عالی ہیں اور بھی بلند فرما. اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, دنیا میں جہاں کہیں پاک فطرت انسان آباد ہے, خصوصیت سے شیعان حیدر کرار ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جو دشمن سے برسر پیکار ہیں پروردگار ان کے دشمنوں پر نصرت و کامیابی و فتح و کامرانی عطا فرما. اے پروردگار ہم سب کو تیرے راستے میں شہادت کا درجہ عطا فرما. اے پروردگار جو تیرے راستے میں اسیری کی زندگی بسر کر رہا ہے, تجھے موسیٰ کاظم کی اسیری کا واسطہ, جلد از جلد قید و بند کی صعوبتوں سے انہیں نجات عطا فرما. اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, تمام مسلمانان عالم کے مابین اور خصوصیت سے شیعان حیدر کرار کے مابین بھائی چارگی کو زیادہ سے زیادہ رواج عطا فرما. اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, قلب مقدس امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ہمارا شمار آپ کے اعوان و انصار میں فرما اور آپ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.